بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ملائکہ نے مریم کو آواز دی کہ خدا نے تمہیں چن لیا ہے اور پاکیزہ بنا دیا ہے اور عالمین کی عورتوں میں منتخب قرار دے دیا ہے۔ اے مریم، تم اپنے پروردگار کی اطاعت کرو، سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ پیغمبر، یہ غیب کی خبریں ہیں جن کی وحی ہم آپ کی طرف کر رہے ہیں، اور آپ تو ان کے پاس نہیں تھے جب وہ قرآن ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اس موضوع پر جھگڑا کر رہے تھے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ملائکہ نے کہا کہ اے مریم، خدا تم کو اپنے عیسیٰ ابن مریم کی بشارت دے رہا ہے، جو دنیا اور آخرت میں صاحب وجاہت اور مقربین بارگاہ الہی میں سے ہے۔
ریڈیو تہران اردو سروس کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، قلب عباس زیدی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، پروگرام کے آغاز میں آپ نے سورہ آل عمران کی آیات 42-45 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے جناب جواد رفیع۔ سامعین، ہماری صبح کی نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں، جبکہ تہران میں مقامی سامعین ہماری یہ نشریات 99.5 میگا ہرٹز ایف ایم پر سن سکتے ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس ایپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ تھوڑی دیر بعد آپ سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں، خبروں کے بعد پیش کریں گے پروگرام صبح امید، پھر آپ سنیں گے پروگرام
سعودی عرب میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے خصوصی پروگرام،
اور اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے۔ پھر آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ یہ تھی اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد ریڈیو تہران سے پیش کریں گے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے بلٹن کے ساتھ طہٰ شمیم حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے عالمی اداروں میں ایرانی سفارتکاروں کے خلاف اپنے غیر قانونی اقدامات کا سلسلہ بند نہیں کیا تو عالمی عدالت انصاف میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کیا جائے گا۔ ہندوستان میں زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک اتوار کو 53 روز بھی جاری رہی، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کا مقصد وزیراعظم عمران خان کی حکومت کو گرانا نہیں ہے۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ ایران کی وزارت خارجہ اور ترجمان سعید خطیب زادہ نے بتایا کہ تہران میں سوئٹزرلینڈ کے سفارت خانے کو، جو امریکی مفادات کا محافظ ہے، ایک سخت و انتباہ آمیز مراسلہ بھیج کر امریکہ کو خبردار کیا گیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ اس نوٹ میں امریکی فریق کو خبردار کیا گیا ہے کہ اگر اس نے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف جیسے بین الاقوامی اداروں میں، جن کا ہیڈ آفس امریکہ میں ہے، ایرانی سفارتکاروں کے خلاف اپنے غیر قانونی اقدامات کا سلسلہ بند نہ کیا تو اسے عالمی عدالت انصاف میں گھسیٹ لیا جائے گا۔ انہوں نے ایران کے اس اقدام کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ امریکی حکومت ایک طویل عرصے سے عالمی قوانین کے منافی ایرانی سفارتکاروں کے لیے امریکہ میں قائم بین الاقوامی اداروں میں بہت سے مسائل پیدا کرتی رہی ہے، اور یہ اقدامات ایرانی اور چند دیگر ممالک کے سفارتکاروں کی کارکردگی میں خلل ڈالنے اور اسے روکنے کا باعث بنے ہیں۔ ہندوستان میں زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک اتوار کو بھی 53 روز جاری رہی۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کسانوں کی تحریک زرعی قوانین کے خلاف شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ کسانوں نے سپریم کورٹ کے ذریعے بنائی گئی کمیٹی کے پاس جانے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ انڈین کسان یونین کے لیڈر راکیش ٹکیت نے کہا ہے کہ حکومت کو زرعی قوانین کو واپس لینا ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ذریعے تشکیل دی گئی کمیٹی کے پاس نہیں جائیں گے۔ کسانوں نے مختلف ریاستوں میں، جملہ سب سے بڑی ریاست اتر پردیش سے، 26 جنوری کی ٹریکٹر ریلی میں شرکت کے لیے دہلی کی جانب مارچ کرنے کی تیاری شروع کر دی، اور اس سلسلے میں ہفتے کو شاہجہاں پور میں ایک بڑا جلسہ بھی ہوا تھا۔ دوسری جانب بعض کسان رہنماؤں کو قومی تفتیشی ایجنسی این آئی کی جانب سے نوٹس بھیجے جانے پر کسان رہنماؤں اور اپوزیشن جماعتوں نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اسے کسانوں کو دھمکانے کے لیے حکومتی چال قرار دیا ہے۔ جموں کشمیر میں پی ڈی پی کی لیڈر محبوبہ مفتی نے حکومت کے اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے این آئی اے کو حکومت کی پالتو ایجنسی بتایا ہے، جبکہ بی جے پی سابق اتحادی جماعت شرومنی اکالی دل نے بھی حکومت کے اس اقدام کے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس درمیان کسانوں نے اس معاملے پر سنگھو بارڈر پر ایک اجلاس بھی تشکیل دیا جس میں آئندہ کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کا مقصد وزیراعظم عمران خان کی حکومت کو گرانا نہیں ہے۔ سیالکوٹ میں ایک پریس کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کا مقصد حکومت کو گرانا نہیں بلکہ جمہوریت بحال کرنا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ملک میں جمہوریت کے نام پر آمریت مسلط ہے اور عدالتوں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ دریاس نے اطلاعات ہیں کہ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اتحاد کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس پیر کو اسلام آباد میں طلب کر لیا، جس میں الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کو حتمی شکل دی جائے گی۔ نامعلوم مسلح افراد نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں سپریم کورٹ کی دو خاتون ججوں کو قتل کر دیا۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق عینی شاہدین نے بتایا کہ نامعلوم مسلح افراد نے کابل کے تائمنی علاقے میں سپریم کورٹ کی دو خاتون ججوں کی گاڑی پر فائرنگ کر کے انہیں قتل کر دیا۔ اس واقعے میں دو دیگر افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ابھی تک کسی فرد یا گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، تاہم طالبان اب تک افغان عدلیہ کے کئی ججوں کو قتل کر چکے ہیں۔ گزشتہ مہینوں کے دوران کابل میں سرکاری عہدیداروں، سیاسی رہنماؤں اور سماجی شخصیات پر قاتلانہ حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ دراصل اطلاعات ہیں کہ طالبان نے صوبہ بدخشاں میں گورنر ہاؤس کے ایک اعلی سیکورٹی افسر کو اس کے گھر میں گولی مار کر قتل کر دیا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے آستانہ قدس رضوی پر پابندی کو امریکہ کی پستی و حقارت کی علامت، جبکہ مجلس اعلی عراق نے اسے مسلمانوں کے مقدسات کی توہین قرار دیا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے آستانہ قدس رضوی اور حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضہ اطہر کے متولی کے خلاف پابندیاں عائد کیے جانے کے امریکی اقدام کی شدید مذمت کی ہے۔ حزب اللہ نے اپنے بیان میں کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ امریکی وزارت خارجہ کے پاگل پن اور نفرت انگیزی موجودہ صدارتی دور کے اختتام پر اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے، اور امریکی وزارت خارجہ نے اپنے آخری ایام میں اپنا بغض نکالنے کی کوشش کی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ آستانہ قدس رضوی کے متولی شیخ احمد مروی کا نام پابندیوں اور دہشت گردی کی فہرست میں شامل کیا جانا امریکہ کا بدترین اقدام ہے۔ حزب اللہ لبنان نے کہا کہ فرزند رسول حضرت امام رضا علیہ السلام کا روضہ اطہر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک مرکز اور مقدس مقام ہے، جہاں لاکھوں مسلمان زیارت کی غرض سے آتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ ہم امریکہ کے اس احمقانہ اقدام کو دین مبین اسلام اور مانوی اقدار کی کھلی توہین سمجھتے ہیں۔ یمن کی سالویشن حکومت کے وزیر خارجہ نے کہا کہ سعودی عرب کی امن و سیکورٹی یمن اور ملت یمن کے امن و سیکورٹی کی مرہون منت ہے۔ سبا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی سالویشن حکومت کے وزیر خارجہ ہشام شرف نے سنا کی جانب سے سعودی عرب میں بعض اہداف کو نشانہ بنائے جانے کی ریاض اور بعض دیگر عرب ممالک کی جانب سے مذمت کرنے کے ارادے کے بارے میں کہا کہ جو لوگ اپنے جنگی طیارے یمن کے عام شہریوں کے قتل عام اور اس کے شہروں اور دیہاتوں کو ویران کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، انہیں سنا سے گلدستے اور امن کا کبوتر بھیجنے کی توقع نہیں رکھنا چاہیے۔ یمن کے وزیر خارجہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ریاض بدستور دنیا کو دھوکے میں رکھنا چاہتا ہے اور یمن و ملت یمن کو تباہ و برباد کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، عالمی برادری سے یمن کے حالات اور جاہرے سعودی اتحاد کے اقدامات کے سلسلے میں بیدار رہنے اور آنکھیں کھلی رکھنے کا مطالبہ کیا۔ یمن کے میزائل یونٹ نے گزشتہ برسوں دوران جاہر سعودی عرب کی جاہریتوں کا جواب دینے کے لیے مقامی ماہرین پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے میزائل سسٹم کو اپ ڈیٹ کیا ہے، اور سعودی جنگی طیاروں کے مسلسل حملوں کے جواب میں سعودی عرب کے اندر بنیادی اہداف کو بھرپور نشانہ بنایا ہے۔ فلسطین انتظامیہ کے وزیر اعظم نے کہا کہ فلسطینی حکومت اور حکام آئندہ انتخابات کو کامیاب بنانے کے لیے اس راہ میں حل تمام رکاوٹیں دور کر دیں گے۔ فلسطینی انتظامیہ کے وزیر اعظم محمد اشتیا نے کہا ہے کہ فلسطینی الیکشن کمیشن کو انتخابات کے انعقاد کی راہ میں حائل تمام ممکنہ رکاوٹوں کو دور کرنے کا مکمل اختیار دے دیا ہے۔ فلسطینی انتظامیہ کے صدر محمود عباس نے جمعے کو عام انتخابات کے انعقاد کا سرکاری حکم جاری کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ لیجسلیٹو کونسل کے انتخابات 22 مئی کو اور صدارتی انتخابات 31 جولائی کو کرائے جائیں گے، اور اگر قانون ساز کونسل کے انتخابات دوسرے مرحلے تک کھنچ جائیں تو قومی پارلیمنٹ کے انتخابات 31 اگست کو منعقد ہوں گے۔ امریکہ کے ریاستی مراکز میں پرتشدد مظاہروں کے انعقاد سے متعلق ایف بی آئی کے انتباہ کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں اور نیشنل گارڈ کو پوری طرح سے تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نیوز ایجنسیوں کی رپورٹوں کے مطابق ایف بی آئی نے امریکہ کے سیکورٹی اداروں اور پولیس کو خبردار کیا کہ 16 سے 20 جنوری تک ملک کی تمام ریاستی اسمبلیوں کی عمارتوں کے باہر ٹرمپ کے مسلح حامیوں کے مظاہروں اور حملوں کا خطرہ پایا جاتا ہے۔ قبل ازیں ایف بی آئی کے سربراہ کرسٹوفر رے نے اعلی سطحی سیکورٹی اجلاس کے دوران 20 جنوری کو نو منتخب صدر کی تقریب حلف برداری کے موقع پر ملک میں تشدد کے خدشات کے حوالے سے گہری تشویش ظاہر کی تھی۔ انہوں نے ملک کے تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ تمام تر معلومات کا فوری تبادلہ کریں اور ہر اطلاع کو نئی اطلاع سمجھ کر تحقیق کریں۔ ایف بی آئی کے انتباہ کے بعد امریکہ بھر کے سیکورٹی اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، جبکہ نیو یارک میں کرفیو نافذ کر کے لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہیں۔
سامعین، یہ پروگرام آپ ریڈیو تہران صدائے اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، خداوندہ جب تک زندہ ہوں تجھ سے زندگی میں فلاح و آسائش کا خواہاں ہوں، اور تجھ سے ایسی زندگی چاہتا ہوں کہ جس کے سبب میرے اندر تیری اطاعت کرنے کی قوت پیدا ہو اور تیری بہشت رضوان میں داخل ہو سکوں۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، اسلامی طرز زندگی میں اقتصادی تعلقات دینی عقائد کی بنیادوں پر استوار ہیں۔ اسلام میں اقتصادیات اور نظریاتی مسائل کے درمیان رابطہ اس قدر مضبوط و مستحکم ہے کہ بعض موارد میں انہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بعض واجبات کی ادائیگی جیسے خمس و زکوٰۃ، جو بظاہر اقتصادی زمرے میں شامل ہیں لیکن عبادی مسائل شمار ہوتے ہیں، اور خداوند عالم سے قربت اور اعمال کی قبولیت کے لیے انسان کی خالصانہ نیت بنیادی ضرورت ہے۔ اسلامی فکر میں کام، محنت، تلاش اور معنویت کے درمیان رابطہ پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان اپنے فلاحی امور اور اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے جو کام انجام دیتا ہے اس کو عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ کسب معاش کے لیے کی جانے والی جدوجہد اور تلاش و جستجو انسان کی دنیوی زندگی میں توسیع و ترقی کا سبب بننے کے علاوہ، اگر فرامین الہی پر عمل کرنے کے قصد سے انجام پائے تو اخروی اجر و ثواب کا بھی موجب بنتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب کے سب انسان کی ترقی و بلندی اور اس کی اخروی سعادت و کامرانی کا سبب بن سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ انسان دنیا کے وسائل و امکانات سے صحیح استفادہ کرے۔ انسان کے اعلیٰ اور اہم اہداف کے تحت یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کا اقتصادی نظام انسان کے اندر اخلاق کے اعلیٰ اور الہی اقدار کو مضبوط و مستحکم بنانا چاہتا ہے۔ اس نظام میں انسان کی روحانی بلندی اصل بنیاد و اساس ہے۔ اس کے علاوہ اقتصادی استقلال، عدل و انصاف، فلاحی امور اور اقتصادی ترقی اسلام کے اقتصادی نظام میں اہمیت کا حامل ہے۔ اسلامی طرز زندگی میں اخلاق اور معنوی اقدار انسان کی اقتصادی رفتار پر حکم فرما ہے، تاکہ کسی پر ظلم نہ ہو یا دوسروں کے حقوق پر ظلم و ستم کے اسباب فراہم نہ ہوں۔ اس لیے اقتصادی میدان اسلام کی نظر میں وہ انسان با اخلاق ہے جو پسندیدہ خصوصیات اور عزم و ارادے کا حامل ہے، اور اس کے کردار اور رفتار پر نفسانی خواہشات غلبہ نہیں پاتی ہیں، بلکہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کو اخلاقی اور اسلامی اصول و تعلیمات کے ذریعے کنٹرول کرتا ہے۔ ایک مسلمان جس طرح سے خود الہی نعمتوں سے بہرہ مند ہوتا ہے، اپنی توانائی کے مطابق دوسروں کو بھی ان نعمتوں سے بہرہ مند کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا شخص خدا کی نعمتوں سے صحیح استفادہ کرتا ہے اور کبھی بھی ناشکری نہیں کرتا۔ نیک انسان اسلام کے اقتصادی نظام میں اپنے مال و دولت کو خدا کی جانب سے امانت سمجھتا ہے اور اسے اپنی اور معاشرے کی روحانی ارتقاء کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان اپنی وسعت نظر کے مطابق دنیا کی اصلاح اور اسے آباد کرنے کی کوشش کرنے کو اپنی ذمہ داری اور فریضہ سمجھتا ہے۔ چنانچہ خداوند عالم سورہ ہود کی 61 آیت میں فرماتا ہے، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اس میں آباد کیا ہے، یعنی اس نے زمین کو آباد کرنے کی ذمہ داری تمہارے سپرد کی ہے۔ اقتصادی میدانوں میں اسلامی طرز زندگی میں سب سے پہلے کام کی اہمیت کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے۔ کام کاج سے مراد انسان کی وہ جسمانی اور فکری سرگرمیاں ہیں جن سے انسان کو مادی فائدہ پہنچتا ہے۔ اسلامی فکر میں انسان کمالات سے عشق و محبت اور فطرت کی بنا پر کام اور محنت کرتا ہے، یعنی انسان کی کمال پسندی کا کچھ حصہ کام اور محنت میں ظاہر ہوتا ہے۔ کام کرنے کے جذبے کو خداوند عالم نے دوسرے میلانات اور جذبات کی طرح اچھی اور بہتر زندگی بسر کرنے کے لیے انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے، تاکہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کام کرے اور فطرت کی فراوان نعمتوں سے بہرہ مند ہو سکے۔ کام کرنے کا جذبہ معاشرے کی ترقی و پیش رفت اور اقتصادی سرگرمیوں میں اضافے کے لیے نہایت مؤثر ہے۔ اگر کام کے لیے ماحول اور اسباب فراہم نہ ہوں تو انسان تخلیقی سرگرمیاں انجام نہیں دے سکتا۔ انسان اپنی فکری اور تخلیقی صلاحیتوں کی بنیاد پر روزانہ نئی نئی چیزیں ایجاد اور نئی ٹیکنالوجیز پیش کرتا ہے، لہذا کام کے لیے مناسب ماحول کا نہ ہونا خلاقیت کے ختم ہونے کا سبب بنتا ہے۔ قانون فطرت کی نظر سے کام کاج قدرتی وسائل و امکانات سے استفادہ کرنے کا ایک وسیلہ ہے۔ محنت و مشقت انسان کی فطری اور اندرونی صلاحیتوں کے اجاگر ہونے کا سبب بنتی ہے، اور یہ وہی راستہ ہے جس کی طرف دین اسلام نے ہدایت و رہنمائی کی ہے، تاکہ انسان اپنی توانائیوں کے ذریعے روحانی اور معنوی کمال کے لیے قدم اٹھائے۔ انسان آرام و سکون سے زندگی بسر کرنے، بغیر کسی فکر و تشویش کے پروردگار عالم کی عبادت بجا لانے میں کھانے پینے، رہائش اور تمام ضروریات زندگی کا محتاج ہے، اور یہ چیزیں محنت اور جفا کشی کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہے۔ لہذا انسان کا مسلمہ حق یہ ہے کہ وہ اپنی مادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جد و جہد کرے، مگر شرط یہ ہے کہ انسان ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے معنوی کمال کے راستے کو بند نہ کرے، بلکہ اس راستے کو مزید ہموار کرے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم محمد اصغر صاحب ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے لداخ سے لکھتے ہیں کہ ماہ محرم میں ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے خصوصی پروگرام واقعاً بہت ہی اچھے رہے، خاص طور پر عشر محرم اور اربعین حسینی کے موقع پر پیش کیے جانے والے پروگرام نہایت ہی اچھے تھے۔ ویسے ریڈیو تہران کے تو سبھی پروگرام اپنی مثال آپ ہوتے ہیں، لیکن بعض پروگرام ایسے ہیں جن کا سامعین شدت سے انتظار کرتے ہیں۔ اور سامعین، محترم محمد اصغر صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
عبد الرحمن بن غنمہ کہتے ہیں کہ ہم چند افراد معاز کے فرزند کی عیادت کے لیے گئے۔ ہم نے دیکھا کہ معاذ اپنے بیٹے کے سرانے بیٹھا ہوا تھا اور جوان پر نزہ کی حالت داری تھی۔ یہ دیکھ کر ہم سے صبر نہ ہو سکا، بے اختیار ہمارے آنسو ٹپکنے لگے اور ہمارے رونے کی صدا بلند ہوئی۔ معاذ نے ہمیں سختی سے روک دیا اور کہا، خاموش ہو جاؤ، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس مصیبت پر صبر کرنا مجھے ان غزوات کی شرکت سے زیادہ عزیز ہے جو میں نے پیغمبر خدا کے ساتھ مل کر کی ہیں۔ میں نے پیغمبر اسلام سے سنا ہے، آپ نے فرمایا جس شخص کا کوئی بیٹا ہو اور وہ اسے بہت پیارا ہو، اگر وہ بیٹا مر جائے اور باپ صبر کرے اور اللہ کی تقدیر کا شکوہ نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ مرنے والے کو پہلے سے اچھا گھر اور مصیبت زدہ فرد کو اپنی رحمت و مغفرت و رضوان کا مستحق قرار دے گا۔ تھوڑی دیر بعد اذان کی صدا بلند ہوئی، لڑکے کی وفات ہو گئی اور ہم نماز ادا کرنے کے لیے باہر چلے گئے، اور جب ہم واپس آئے تو ہم نے دیکھا کہ لڑکے کو غسل و کفن مل چکا ہے اور لوگ اس کا جنازہ اٹھائے قبرستان جا رہے ہیں۔ ہم جنازے میں شامل ہوئے اور ہم نے ماں سے کہا، خدا تجھ پر رحم فرمائے، کم از کم تو اتنا تو صبر کرتا کہ ہم اپنے بھتیجے کے غسل و کفن میں شریک ہو سکتے۔ ماں نے کہا، ہمیں پیغمبر خدا کا حکم ہے کہ تجہیز و تکفین میں جلدی کی جائے، اور جب کوئی فوت ہو جائے تو اسے جلدی سے دفن کر دیا جائے۔ پھر معاذ نے قبرستان میں داخل ہو کر اپنے بیٹے کو دفنایا۔ جب معاذ قبر سے نکل رہا تھا تو میں نے سہارے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس نے میرے ہاتھ کا سہارا لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس لیے تمہارے ہاتھ کے سہارے کا انکار نہیں کر رہا ہوں کہ میں زیادہ طاقتور ہوں، بلکہ میں نے اس لیے سہارا لینا پسند نہیں کیا کہ کوئی نادان یہ نہ سمجھ لے کہ بیٹے کی موت کی وجہ سے میں بے حال ہو گیا ہوں۔ پھر معاذ اپنے گھر آئے، سر میں تیل ڈالا، آنکھوں میں سرما لگایا اور لباس تبدیل کیا، اور اس دن باقی ایام کی نسبت زیادہ مسکرائے، اور کسی کسی وقت کہتے تھے فوت شدہ چیز کا نعم البدل اس کے پاس ہے اور اس کی راہ میں ہر مصیبت آسان ہے اور نقصان کی وہی تلافی کرنے والا ہے۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، صدائے اسلامی جمہوریہ ایران۔
سامعین، سعودی عرب میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی ان حکومتوں کی تنظیم ہے جو دینی اشتراکات کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے۔ سن 1997 میں تہران میں منعقدہ او آئی سی کی 8ویں سربراہی کانفرنس کی قرارداد نمبر 47 اور سن 1998 میں منعقدہ او آئی سی کے وزراء خارجہ کی 25ویں کانفرنس کی قرارداد نمبر 46 میں او آئی سی کے غیر رکن ممالک میں مسلمان اقلیتوں کے حقوق کے دفاع اور تنظیم کے رکن ممالک کی اقلیتوں کے احترام پر تاکید کی گئی ہے۔ ان قراردادوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ اور ان حقوق کی پابندی پر دین مبین اسلام کی تاکید کی وجہ سے او آئی سی نے بھی اپنے دستور العمل میں اسے منظور کیا۔ بین الاقوامی سطح پر اقوام متحدہ کے منشور کی تدوین کے دوران اقلیتوں کے حقوق کے نظام کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا گیا، البتہ اس کا مطلب اقلیتوں کے حقوق کی طرف سے عدم توجہ نہیں تھا، بلکہ اقوام متحدہ کے منشور میں اقلیتوں کے حقوق کی طرف انسانی حقوق کے عام نظام کے دائرے میں توجہ دی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے منشور میں اقلیتوں کے حقوق کے مخصوص نظام کے نہ ہونے کی مختلف وجوہات ہیں۔ بین الاقوامی حقوق کے شعبے سے متعلق ایرانی یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر ستار عزیزی کہتے ہیں کہ اقلیتوں کے حقوق کی طرف سے عدم توجہ کی پہلی وجہ یہ تھی کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے درمیان جرمنی سمیت بعض حکومتوں نے اقلیتوں کے مسئلے سے بہت زیادہ ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ اس بنا پر اقلیتوں کے حقوق کی طرف توجہ سے یورپی حکومتوں کو تشویش تھی کہ کہیں اس طرح کے مسائل ایک بار پھر پیدا نہ ہو جائیں۔ علاوہ ازیں لاطینی امریکہ کی حکومتوں کا اس بات پر سخت اصرار تھا کہ اقلیتوں کے مسئلے کا تعلق بنیادی طور پر ایشیائی اور یورپی ممالک سے ہے اور ان کے علاقے میں اقلیت کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہے۔ اقلیتوں کی حمایت پر مبنی اقوام متحدہ کا سب سے پہلا اقدام انسانی حقوق کمیشن کا قیام تھا۔ انسانی حقوق کے دفاع، امتیازی سلوک کی ممانعت اور نسلی، قومی، مذہبی اور لسانی اقلیتوں کی حمایت کے مقصد کے تحت فروری سن 1947 میں اقلیتوں کی حمایت اور امتیازی سلوک کی ممانعت کا ذیلی کمیشن نام سے ایک ادارہ بنایا گیا۔ انسانی حقوق کی حمایت کے لیے اقوام متحدہ کے دو طریقہ کار ہیں۔ پہلا طریقہ معاہدات پر مبنی نظام کے نام سے، جبکہ دوسرا طریقہ اقوام متحدہ کے منشور پر مبنی نظام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ معاہدات پر مبنی طریقہ کار میں نسلی امتیاز کی ہر شکل میں ممانعت کے بین الاقوامی کنونشن کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے جو سن 1969 سے نافذ ہے۔ دین یا کسی عقیدے کی بنیاد پر تعصب اور نسلی امتیاز کی تمام شکلوں کے خاتمے کے بارے میں ایک اعلامیے کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے جو سن 1981 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں منظور ہوا تھا۔ اس اعلامیے کی 1 سے 3 تک کی دفعات میں کہا گیا ہے کہ ہر کسی کو اپنے ضمیر، مذہب اور اپنے نظریے کی آزادی کا حق حاصل ہے۔ یہ حق مذہب اختیار کرنے کی آزادی، اپنے مذہب اور عقیدے کے اظہار کی آزادی، وہ چاہے انفرادی شکل میں ہو یا اجتماعی شکل میں، اور مذہبی رسومات، دینی تعلیمات اور عبادت کے ذریعے، آشکار ہو یا پنہاں، کسی بھی شخص کو اس کے مذہب یا عقیدے کی بنا پر حکومت کی طرف سے، گروپ یا کسی بھی شخص کی طرف سے کسی کو بھی نسلی امتیاز کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ کسی بھی مذہب یا عقیدے کی بنا پر لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک، انسانی عزت و وقار اور بنیادی آزادی پر حملہ اور اقوام متحدہ کے منشور کے خلاف ہے۔ یہ اقدام انسانی حقوق کی پامالی کے مترادف ہے اور انسانی حقوق کے عالمی اعلامیے میں مذکور بنیادی آزادی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی مانند مذمت کا حامل ہے، اور انسانی حقوق سے متعلق بین الاقوامی منشوروں میں اور دوستانہ اور پرامن تعلقات کے نام سے اسے درج کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے سامنے انسانی حقوق کے چیلنج 3 زاویوں سے قابل غور ہیں۔ پہلا، اپنے شہریوں کے مقابلے میں غیر ملکی مزدوروں، شہزادوں کے دائرے سے باہر کے افراد کے حقوق میں عدم مساوات کی نسبت۔ دوسرا، مذہبی اور قومی اقلیتوں کی نسبت، اس سے بھی زیادہ غیر مسلموں سے ان کے شہری حقوق سلب کرنے کی نسبت۔ تیسرا، بلا واسطہ یا بالواسطہ مداخلت کے ذریعے غیر ملکی شہریوں کی نسبت۔ سعودی عرب میں اقلیتوں کے حقوق کی پامالی سمیت انسانی حقوق کی وسیع خلاف ورزیوں کے باوجود بین الاقوامی ادارے اور تنظیمیں سعودی عرب میں انسانی حقوق کی صورتحال پر تنقید نہیں کرتی ہیں۔ ایک طرف تو یہ مسئلہ بین الاقوامی تنظیموں میں سعودی عرب کی ڈالر ڈپلومیسی کا نتیجہ ہے، اور دوسری طرف انسانی حقوق کے معاہدوں میں سعودی عرب کی عدم شمولیت ہے۔ اقلیتوں کے حقوق کی حمایت پر اقوام متحدہ اور او آئی سی کی تاکید کے باوجود سعودی عرب اقلیتوں کے حقوق کے احترام کا قائل نہیں ہے۔ اقلیتوں کے حقوق کی پامالی کے علاوہ ایسے بہت سے واقعات ہیں جن کا تعلق غیر ممالک سے ہے، اور مختلف اقوام اور اقلیتوں کے حقوق کی خلاف ورزی میں سعودی عرب کے ملوث ہونے کا غماز ہے۔ غیر ممالک میں اقلیتوں اور اقوام کے حقوق کی خلاف ورزی کے خلاف بین الاقوامی عدالت انصاف میں قانونی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں سن 2018 میں قطر کی طرف سے بین الاقوامی عدالت میں متحدہ عرب امارات کے خلاف شکایت کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک طرف تو سعودی عرب میں انسانی حقوق کی پامالی کا رجحان، اور دوسری طرف بین الاقوامی اداروں کی طرف سے انسانی حقوق کی پامالی کی وجہ سے سعودی عرب پر تنقید کے سبب انسانی حقوق کا سعودی عرب کے سیاسی اور قانونی نظام کے لیے ایک بڑے چیلنج میں تبدیل ہو گیا ہے۔ پہلی نظر میں سعودی عرب خود کو انسانی حقوق کی دستاویزات کا پابند نہیں سمجھتا، کیونکہ اس نے ایسی کسی دستاویز کو قبول ہی نہیں کیا ہے، اسی لیے وہ انسانی حقوق کی پامالی پر ہونے والی بین الاقوامی تنظیموں اور حکومتوں کی تنقید کو نظر انداز کرتا ہے۔ اگرچہ اس نے عالمی مفہوم میں انسانی حقوق کو کبھی قبول نہیں کیا ہے، لیکن یہ سوال اپنی جگہ ہے کہ اگر سعودی عرب عالمی انسانی حقوق کو قبول نہیں کرتا تو پھر اس نے انسانی حقوق کونسل کی رکنیت کیوں حاصل کی ہے، جس کی بنیاد ہی انسانی حقوق کی عالمی دستاویز ہے۔ واضح ہے کہ سعودی عرب کے لیے اس سلسلے میں روایتی اور مذہبی نظریات پر سیاسی رجحانات کو برتری حاصل ہے۔ اقلیتوں کے حقوق کی پامالی کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری سے فرار کے لیے انسانی حقوق کے کنونشنوں اور معاہدوں کی رکنیت میں سعودی عرب کی عدم دلچسپی کی وجہ قانونی بنیاد نہیں ہے، کیونکہ انسانی حقوق کے بین الاقوامی منشور سمیت انسانی حقوق کے بہت سے اصول و قوانین انسانی حقوق کے عالمی اعلامیے پر استوار ہیں، اور تمام ممالک اس پر عمل کرنے کے پابند ہیں، چاہے وہ رکن ممالک ہوں یا نہ ہوں۔ سعودی عرب دنیا میں انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرنے والے بڑے ممالک میں شامل ہے۔ اسی بنا پر سن 2016 میں انسانی حقوق کی تنظیموں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے انسانی حقوق کونسل میں سعودی عرب کی رکنیت کو معطل کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ سن 2000 میں بھی سعودی عرب پر انسانی حقوق کے سلسلے میں ہونے والی وسیع تنقید کی وجہ سے سعودی عرب اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی رکنیت حاصل کرنے میں ناکام رہا تھا۔ سعودی عرب اقلیتوں کے حقوق سے متعلق بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی، خاص طور سے اقلیتوں کے بارے میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 1992 کے اعلامیے کی خلاف ورزی کرنے والے ممالک میں شامل ہے۔ اس کے باوجود امریکہ کے لیے دودھ دینے والی گائے کا کردار ادا کرنے کی وجہ سے یورپی ممالک سعودی عرب میں انسانی حقوق کی صورتحال پر تنقید کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ سمعین، اسی کے ساتھ ہی سعودی عرب میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے خصوصی پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 29 دی 4 جمادی الثانی اور 18 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چار جمادی الثانی سن 230 ہجری قمری کو عراق کے مشہور مورخ اور محدث ابن سعد واقدی نے وفات پائی۔ انہوں نے شروع میں تاریخی روایات اور علم حدیث اپنے دور کے ممتاز اساتذہ سے حاصل کیا اور اس کے بعد اس زمانے کے مشہور مورخ محمد بن عمر واقدی کے درس میں شریک ہوئے اور ان کے ممتاز شاگردوں میں ان کا شمار ہوا۔ اگرچہ ابن سعد نے اپنی تصانیف میں اپنے استاد کی تصانیف سے استفادہ کیا، لیکن جس کتاب نے ان کا نام زندہ رکھا ہے اور جس کی وجہ سے وہ مشہور ہوئے وہ ان کی نادر کتاب الطبقات الکبیر ہے۔ اس کتاب میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد اصحاب پیغمبر اسلام، اسلام کے دور اول کے علماء اور اس زمانے کے علماء کے حالات زندگی پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ جنوری 1915 کو پہلی جنگ عظیم کے دوران فرانس، برطانیہ اور روس کے درمیان خفیہ معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اس معاہدے کا اصل محرک پہلی جنگ عظیم میں عثمانیوں کا اتحادیوں یعنی جرمنی اور آسٹریا کے ساتھ مل جانا تھا، کیونکہ عثمانیوں کے اتحادیوں کے ساتھ مل جانے سے حلیف ممالک اور روس کے درمیان بحر اسود کا راستہ بند ہو گیا تھا۔ اس معاہدے کے بعد حلیف ممالک نے آبنائے دارڈانیل پر حملہ کر دیا۔ جنوری 1919 کو پہلی جنگ عظیم کے بعد تاریخی امن کانفرنس کا آغاز ہوا، جس میں 5 براعظموں سے 27 ممالک کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس کانفرنس کا آغاز پیرس کے وارسا محل میں ہوا اور اس کانفرنس کی سربراہی اس وقت کے فرانس کے وزیر اعظم جارج کلیمنسو نے کی۔ پہلی جنگ عظیم میں شکست کھانے والے ممالک جرمنی، آسٹریا، ہنگری، بلغاریا اور عثمانیوں نے اس کانفرنس میں شرکت نہیں کی۔ اس معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد جرمنی اپنی زمین کا کچھ حصہ اور جرمانہ اتحادیوں کو ادا کرنے پر مجبور ہو گیا۔ جنوری 1955 کو اردو کے ایک بہت بڑے افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کی وفات ہوئی۔ وہ 11 مئی 1912 کو سمرالا ضلع لدھیانہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے امرتسر میں حاصل کی اور میٹرک کے بعد کچھ عرصہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں گزارا۔ شروع میں انہوں نے لاہور کے رسالوں میں کام کیا، پھر آل انڈیا ریڈیو دہلی سے وابستہ ہو گئے، جہاں انہوں نے بعض نہایت کامیاب ریڈیو ڈرامے اور فیچر لکھے۔ بعد ازاں بمبئی منتقل ہو گئے، جہاں متعدد فلمی رسالوں کی ادارت کی۔ اسی دوران متعدد فلموں کی کہانیاں اور مکالمے بھی تحریر کیے۔ قیام پاکستان کے بعد وہ لاہور چلے گئے اور وہیں 18 جنوری 1955 کو انتقال کیا۔ سعادت حسن منٹو کے بہت سے افسانوں کے مجموعے بھی ہیں۔ انہوں نے ایک ناول بھی تحریر کیا تھا جس کا نام تھا بغیر عنوان کے، اور گنج فرشتے ان کے ادبی خاکوں کے مجموعے کا نام ہے۔ سن 1357 ہجری شمسی کو ایران کی غیور قوم نے شاہی حکومت کے آخری مہرے شاپور بختیار کی حکومت کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین شاہی حکومت کی برطرفی، سلطنت کے غیر قانونی ہونے کا اعلان کرنے اور ایران میں اسلامی حکومت کی تشکیل کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اسی دن حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے پیرس میں ملت ایران کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں بہت جلد آپ سے آ ملوں گا تاکہ آپ کی خدمت میں رہوں اور آپ کی شجاعت و بہادری کے سہارے مشکلات کو حل کر سکوں، نیز آپ کے ہم آواز اور ہم قدم ہوتے ہوئے ایران کی آزادی و خود مختاری کے لیے کوشش کر سکوں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروں کے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
یہ تہران ہے، صدائے اسلامی جمہوریہ ایران۔ سامعین، اب لیجئے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سماعت فرمائیے۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، کشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف کے راستے میں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں.
ابھی آپ سامعین ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سامعین آپ ہماری نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں. اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. جی سامعین یہ تھی ریڈیو تہران اردو سروس کی صبح کی نشریات. دوسری مجلس کے ساتھ پاکستان کے وقت کے مطابق شام 5:50 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 6:20 پر ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت تک ہمیں اجازت دیں اور سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض بل اتخذ معينا حين برأ السماوات لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع. اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين.
خدا کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت کسی کو اپنے ساتھ نہیں ملایا اور جانداروں کو پیدا کرنے میں کسی سے مدد نہیں لی. اس کے الہ ہونے میں کوئی ساجھی نہیں اور نہ اس کی یکتائی میں کوئی معاون ہے. زبانیں اس کی تعریف کرنے سے قاصر ہیں اور عقلیں اس کی ذات کو سمجھنے سے عاجز, اور بڑے بڑے سرکش اس کی ہیبت سے سرنگو ہیں اور چہرے اس کے خوف سے جھکے ہوئے ہیں اور اس کی عظمت کے سامنے ہر عظیم مطیع ہے. بس تیرے لیے حمد ہے لگاتار سلسلے وار اور بار بار استوار, اور اس کے رسول پر دائمی رحمت اور سرمدی سلام ہو. اے معبود، میرے لیے آج کے دن کے پہلے حصے کو بھلائی، درمیانی حصے کو فائدہ بخش اور آخری حصے کو کامیابی کا حامل بنا دے، اور اس دن سے تیری پناہ مانگتی ہوں جس کا اول فریاد، اوسط بیتابی اور آخر تکلیف دہ ہو۔ اے اللہ، وہ نظریں جو میں نے کیں، وہ تمام وعدے جو میں نے کیے، اور وہ ذمہ داریاں جو میں نے قبول کیں اور انہیں پورا نہیں کر سکی، ان پر تجھ سے بخشش کی طالب ہوں اور تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بندوں کے جو حقوق مجھ پر رہ گئے، کہ تیرے بندوں میں سے کسی بندے یا تیری کنیزوں میں سے کسی کنیز سے میں نے ناانصافی و زیادتی کی ہو، چاہے وہ اس کی جان یا اس کی عزت یا اس کے مال یا اس کے اعزاء اور اولاد کے بارے میں ہے، یا میں نے اس کی غیبت کی، یا اپنی خواہش کے تحت ان پر دباؤ ڈالا، یا خود پسندی، یا بیزاری، یا خود نمائی، یا تعصب کا برتاؤ کیا، وہ غائب ہے یا حاضر ہے، یا زندہ یا مردہ ہے، تو اب اس کا حق دینا یا معاف کرانا میری طاقت سے بالا اور دسترس سے باہر ہے۔ بس اے حاجات کے مالک، کہ وہ حاجات تیری مشیت میں قبول ہیں اور جلد تیرے ارادے میں آنے والی ہیں، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ محمد و آل محمد پر رحمت فرما، اور ان لوگوں کو جیسے تو چاہے مجھ سے راضی فرما اور مجھ پر مہربانی فرما۔ بے شک بخش دینے سے تیرا کچھ نقصان نہیں اور عطا کرنے میں تجھے تکلیف نہیں ہوتی۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، ہر دوشنبے کو مجھے دو نعمتیں اکٹھی عطا فرما، کہ اس دن کے پہلے حصے میں مجھے اپنی اطاعت کی سعادت عنایت فرما اور اس کے دوسرے حصے میں مغفرت کی نعمت دے۔ اے وہ جو معبود ہے اور جس کے سوا کوئی گناہ کو معاف کرنے والا نہیں۔